جو اللہ کے منتخب بندے ہوا کرتے تھے، جو انسانیت کے پاس جا کر ان کو بتلایا کرتے تھے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے، حق راستہ کون سا، باطل کا راستہ کون سا، رحمان والا راستہ کون سا، شیطان والا راستہ کون سا، کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، کون سا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. اللہ نے اپنی مرغزیرہ منتخب چنندہ بندے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا انسانیت کی ہدایت کی محنت کے لیے. سب سے آخر میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ احمد الصبا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا. آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا. آپ کو خاص طور سے ہدایت دائے نبی کے نمک سے نوازا گیا. جہاں شاہ علیہ السلام نے فرمایا انا رحمتک مولا اولاد، کہ میں رحمت والا نبی اور ہدایت والا نبی بنا کر بھیجا گیا. ہدایت اللہ کی سبحانہ کی وہ قیمتی نعمت ہے جس کی تقسیم کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. نہ کسی نبی کو یہ اختیار دیا، نہ کسی ولی کو یہ اختیار دیا، بلکہ اس کی تقسیم کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ ان میں پہلا تعلیم حبت کا ہے. نبی جس کو آپ جانیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. بلا ان اللہ یهدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. وهو اعلم بالمهتدین، اللہ کو علم ہے کون ہدایت یافتہ ہے، کون ہدایت یافتہ نہیں. ہدایت کی دعا تو دعا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اور ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جس رات میں تیسروں مرتبہ اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے. ہر نماز میں دو تین چار رکعتیں ہیں، آگے پیچھے کی سنتیں ہیں، تیسروں رکعتیں انسان دن میں پڑھتا ہے اور کوئی رکعت پورے فاتحہ کے بغیر نہیں، اور ہر رکعت میں پورے فاتحہ پڑھنا یا تو فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے. کوئی رکعت ایسی ہے جو سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی جائے. یا آپ نے فرمایا لا الہ الا فاتحہ کے بنا، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور سورہ فاتحہ کی جو اہم چیز ہے وہ ہدایت کی دعا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اے بزرگی والے، سارے جہاں کے رب، سارے جہاں کے پروردگار، قیامت کے دن سے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، انہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ان چار آیتوں کے بعد آیت دعا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اور روزانہ بیسیوں مطلب اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے ہدایت والا نبی بنا کر بھیجا، زندگی کے آخر تک آپ نمازیں پڑھتے رہے اور ہر نماز کی ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے رہے اور سورہ فاتحہ میں اللہ کی ہدایت کی دعا مانگتے رہے کہ اللہ کو مجھے ہدایت دے. ہوئے ذہن میں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، ایمان کی دولت مل گئی، الحمدللہ ہدایت کی نعمت مل گئی. اب جب ایک چیز مل گئی تو اس کی دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو میرا اور آپ کا دعا مانگنا تو کچھ سمجھ میں آیا، لیکن وہ نبی جس کو اللہ نے ہدایت والے نبی بنا کر بھیجا، وہ بھی اللہ کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت دے دے. تو ہدایت کیا چیز ہے؟ یہ ہدایت والے نبی بھی روزانہ اللہ سے اس کو مانگ رہے ہیں، صحابہ بھی اللہ سے روزانہ ہدایت کو مانگ رہے ہیں، اولیاء بھی روزانہ اللہ سے ہدایت کو مانگ رہے ہیں، مشائخ نظام بھی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. یہ سارا مجمع ماشاء اللہ ہدایت یافتہ مجمع ہے، پھر بھی ہم سب اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت دے دے. کسی دعا کے مانگنے کو اگر اللہ نے فرض اور واجب کر دیا کیا ہے تو وہ ہدایت کی دعا ہے. دنیا کی دعا مانگنا واجب نہیں، مال کی دعا مانگنا واجب نہیں، ٹھیک ہے مانگ لو اور رکھنے کے بعد، لیکن ہدایت کی نعمت وہ عظیم ترین نعمت ہے، وہ قیمتی نعمت ہے کہ جس کی دعا مانگنے کو اللہ نے صدیوں سے زندہ بھی واجب کیا، امام الانبیاء کے زندہ بھی واجب کیا، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کے زندہ بھی واجب کیا، صحابہ کے زندہ بھی واجب کیا اور یہ تابعین کا بتا دیں مدارج امام علماء کرام تو سارے امام سب کے ذمہ واجب کیا جو ہدایت کی محنت میں لگے ہوئے یہ تبلیغ والا مدینہ ماشاءاللہ دنیا میں ہدایت کی محنت کو پھیلانے میں لگا ہوا ان کے ذمہ بھی ہدایت کی دعا مانگنے کو واجب کیا. آخر ہدایت کیا چیز ہے؟ اللہ مجھے اور آپ سے کون سی ہدایت چاہتا ہے جس کی دعا مانگنے کو اللہ بار بار دے رہا اور ہم بار بار اللہ سب کو مانگ رہے ہیں ہر نماز کی ہر نماز میں اللہ سے سوال کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہدایت دے دیجیے, اے اللہ ہدایت دے دیجیے, اے اللہ ہدایت دے دیجیے. اسلام کا احسان ہم پر مت جتلاؤ, اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت ایمان کی نعمت سے نواز دی. ہدایت اگر اللہ ہمیں ہدایت کا دے گا تو ہم کبھی بھی ہدایت واپس نہ ہو. ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت ہدایت دل کے ایک نور کا نام ہے, دل میں ایک روشنی کے پیدا ہو جانے کا نام ہے, دل کی ایک چمک کا نام ہے جس کو اللہ اپنے بندے کے دل میں داخل کیا کرتے ہیں جس کے درجات بہت زیادہ. نور على نور اللہ نور السماوات والارض روشنی ایک ہے چراغ کی روشنی, ایک ہے اس کے اوپر بلب کی روشنی, ایک ہے اس کے اوپر ٹیوبلائٹ کی روشنی, ایک ہے اس کے اوپر پنکھوں کی روشنی, اور ایک ہے اس کے اوپر فانوسوں کی روشنی, پھر اس کے اوپر سرد ہدایتوں کی روشنی, پھر اس کے اوپر روشنی کے درجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح ہدایت کا کوئی کنارہ نہیں, ہدایت کی کوئی حد نہیں. اسی وجہ سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روز کروڑ ہدایت کی دعا مانگتے چلے جاتے. روایت کا آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے کثرت سے گناہوں پر استغفار کیا کرو, انی استغفر اللہ فی کل یوم اکثر من 70 مرہ, میں اللہ سے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. معنی کہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں جن کے متعلق میرے رب کا قرآن جیسی کتاب میں اعلان ہے کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر, میرا اور آپ کا عقیدہ کہ انبیاء کے کوئی گناہ ہے, انبیاء گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں. اس کے باوجود اللہ نے اعلان کیا اے نبی اگر آپ سے کچھ نامناسب باتیں ہو بھی جائیں تو اللہ پہلے ہی اس کو معاف کر چکا. اس نبی کی مغفرت کا پہلے سے اعلان ہو چکا. وہ نبی نے اللہ سے 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ استغفار کرے. آپ نے بتایا کہ میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کو ڈرنے والا, استغفار کے ساتھ پر یہ ڈرنا کے ساتھ پر علماء نے لکھا ہے کہ روز بروز آپ کے تعلق میں اللہ سے جب اضافہ ہوتا تھا, آپ کی بندگی کے احتجاج میں جب اضافہ ہوتا تھا, آپ کے ہدایت کے نور میں جب اضافہ ہوتا تھا, تو پچھلا گزرا ہوا دن آپ کو کم محسوس ہوتا تھا, کوتاہ محسوس ہوتا تھا. پچھلا گزرا ہوا دن میں آپ کی کمی محسوس کیا کرتے تھے, اس کمی پر اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے کہ ہر آنے والا دن آپ کا تعلق اللہ میں بڑھا ہوا, ہر آنے والے دن روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا. اس وجہ سے ہدایت کی محنت کرنے والے حضرات, ہدایت کا کوئی کنارہ نہیں, جہاں رک کر انسان کہے کہ مجھے ہدایت مل گئی بس میں ہدایت یافتہ ہو گیا, میرے کو کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ لا تزکوا انفسکم ہوا احسن من اتقی, اللہ اللہ نے قرآن میں کہا کبھی بھی اپنے آپ کو بنا ہوا مت قرار دینا، کبھی بھی اپنے آپ کو باقیدہ مت قرار دینا، کبھی بھی اپنے آپ کو پرہیزگار مت قرار دینا. وہ اللہ جانتا ہے کون سے درجے کا متقی ہے، کون سے درجے کا پرہیزگار. تمہارے اللہ کے نصیب کو سب سے سب سے زیادہ عزت والا، تو جتنا زیادہ اللہ کرنے والا ہدایت سے رجحان، اس طرح ہدایت کے مقابلے میں ظلمت تاریخی دلوں کا اندھیرا، اس سے بھی رجحان. اور وہ ظلمات ان کی بہر لوٹی کی نرکا ہو گئی تیسرا نقطہ رکھ دیا ایسا کہ گناہ کرتے کرتے پر یہ سودا ہو جائے گا، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل آلود ہو جاتا ہے، تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں سے زل رکھ دیا، ان کے دلوں سے تاریکی چھا گئی، جس کی وجہ سے ہر بات کے قبول کرنے کی استعداد ختم، دل سخت ہو جاتا ہے، دل تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے. قرآن میں ہم بات پڑھتی ہے لیکن ہم بات قرآن میں پڑھ کے دل سے اثر انداز نہیں ہوگی، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو چکے ہیں. الگ زمانے کے حوالات، واقعات، مسائل، واقعات اور زمانے کے حادثات مجھے اور آپ کو نہیں سمجھ ہو رہے. اگر یہ میرے اور آپ کے اندر وضو اور وضو کی اللہ کا جذبہ ان کی نظر سے پیدا نہیں ہو رہا، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ دل سخت ہو چکا، پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآن مجید سے بن کے پتھر اللہ نے بیان کیے. ان میں یہ تجارہ بعد اکثر تو اپنی سختی کے باوجود اتنے نرم کہ ان سے نہروں کی نہر ٹوٹ پڑی. حالانکہ پتھر سے پانی کا بہنا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ کی خوف ماحول پر اتنا اثر جتنے نرم پڑے کہ ان سے نہروں کی نہر ٹوٹ کے بہ پڑی. بعض پتھر کٹتے ہیں اور ان سے نہر تو نہیں لیکن پانی کا چشمہ پھوٹ جاتا ہے. اور تیسری جگہ وہی نمین بعض پتھر اللہ کی موت کی وجہ سے سلام کے نیچے آ کر چلتے ہیں. آپ نے پہاڑی علاقوں میں سفر کیا ہوگا، دیکھا ہوگا بڑی بڑی چٹانیں دریاؤں میں آ کر گری، بڑی بڑی چٹانیں روڈ پر آ کر گری ہوئی، وہ چٹان ٹوٹ جاتی ہے، وہ پتھر اللہ کی موت کے نیچے گر جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں تین قسم کے پتھر بیان کیے، لیکن اللہ کے اندر تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے کہ نہ نہروں کی وجہ تمہاری آنکھوں سے آنسو رہے، نہ چشمے کی طرح تمہاری آنکھوں سے آنسو پھوٹے، نہ تمہارے دل اللہ کے موت کے آگے جھکے، دل سرکش ہو گئے. اللہ نے قرآن میں کہا وہ آپ سر جا کے پر جب ان کی ناپروانیاں حد سے بڑھی، ہم نے بس عبادت کو اسی مصیبتوں میں پکڑا، مشقتوں میں پکڑا، حالات خراب کیے، فتو پاپا ان پر آیا. کیوں؟ یہ حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ یہ گرمیوں میں مواد کا ہو جانا، یہ حوالتوں سے زمانہ، یہ واقعات سے زمانہ، یہ سہد کاریوں کا پڑنا، یہ سیلابوں کا بہنا، یہ بارشوں کا قدر جمانا، سیلابوں کی شکل میں تباہیاں، یہ دنیا میں کچھ اچانک نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں. اللہ نے قرآن میں وجہ بیان کی کیوں، لعلہم یتضرعون، تاکہ میرے بندوں کے اندر عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، اللہ کے آگے توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو. تضرع کی کیفیت عاجزی اور انکساری کی کیفیت توبہ کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو. پھر اللہ نے شکر کیا، بدل گیا ایسا کیوں نہ ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارے والدین ہمارے والدین ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اللہ کے آگے رونا رونا کیوں نہ کیا, اپنے گناہوں پر توبہ کیوں نہ کی, اپنی زندگی میں انقلاب کیوں نہ لے کر آئے, اپنی زندگی میں تبدیلیاں کیوں نہ لے کر آئے. وجہ کیا بیان کی, وجہ سخت ہو چکے ہیں. بتائیے نا کروں, شیطان نے ان کے سامنے ان کے عملوں کو مزید کر کے نکال دیا. جو جس عمل میں ہے خوش ہے, نمازی کہتا ہے بس میں نماز پڑھ رہا ہوں باقی ہے, ذاکر کہتا ہے میں ذکر کر رہا ہوں بس باقی ہے, اور صدقہ خیرات کرنے والا کہتا ہے میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں بس باقی ہے. کوئی اپنے اندر خوشی پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی انقلاب پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ یہ زمانہ, یہ تنوعات زمانہ میرے اور آپ کو اس بات تک مبارک کے لیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو, استغفار کرو, اپنے روحے میں اللہ کو بناؤ. آج اللہ امت سے ناراض ہے, آج اللہ امت سے ناراض ہے. میری امت کا حالات ہیں, مشقتیں ہیں, مصیبتیں ہیں. امت کا لوگوں کی سب سب کا نماز نہیں پڑھ رہا, کون ان کی فکر کرے گا, کون ان کی کھوڑیوں میں جا کے ہاتھ دے گا, کون آج دین کا دنیا نہ بنتا جا رہا, آج دین دن بنے تنظم کا شکار ہوتا چلا جا رہا. میری اور آپ کی دکانیں چمک گئی, کاروبار چمک گئے, سردار چمک گئے, لیکن دین کے لیے کس نے کتنی فکر کی, کون دین کے لیے کتنا رویا, کون امت کے لیے کتنا رویا, کون اپنے لیے کتنا تڑپا, کون امت کے لیے کتنا تڑپا. اس کا موازنہ کرو, اس کا محاسبہ کرو. کہیں ایسا تو نہیں کہ دل سخت ہو چکے ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ دل پتھر کے ہو چکے ہوں, کہ لاکھوں ہزاروں انسانوں کی امواتوں نے میرے اور آپ کے دلوں پر کوئی اثر نہ کیا ہو, نہ میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ آؤ, نہ میری اور آپ کی بدن اللہ کے آگے جھکی ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ دل سخت ہو گیا گناہوں کی تاریخی کی وجہ سے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها, تاریخی کا یہ حال کہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے ہاتھ کی نظر نہ آئے. ومن لم يجعل الشمس له نورا فما له من نور, جس کی اللہ ہدایت کا نور نہ بنائے اسے وقت کی مل سکتی ہے. یہ ساری محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ اللہ میرے دلوں کو بھی اور آپ کے دلوں کو بھی اور ہم سب کی محنت کے دلوں سے ساری انسانیت کے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کر پائے. آج ساری انسانیت پر گمراہیت کا اندھیرا چھایا ہوا, حق حق نظر نہیں آ رہا, باطل باطل نظر نہیں آ رہا, حق کی پہچان ختم, باطل کو حق سبق سے قبول کر لیا, حق کو باطل سبق سے چھوڑ دیا. دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو چکی, ایک ہی کیا ہے بلی کیا ہے اس کا فرق ختم ہو گیا. ایک ہی کا شوق دلوں سے بڑھ گیا, برائی کا شوق دلوں سے غالب آ گیا, جنت کا شوق دلوں سے نکل گیا, جہنم کا خوف دلوں سے نکل گیا, مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ فکر دلوں سے نکل گئی. دنیا کی فکر سوار, دنیا کا غم سوار, دنیا کے غم کو اپنا غم بنایا, دنیا کی مصیبت کو اپنا مصیبت بنایا. دعوت و تبلیغ میں اس بات کی محنت ہو رہی کہ ہر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے عالم سے جڑے, ہر انسان کا دل ہدایت کے نور سے منور ہو, دلوں کے اندھیرے ختم ہوں, دلوں کے اندھیرے ختم ہوں, دلوں کی ظلمات ختم ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے, جس زندگی میں نور ہی نور ہے, جس زندگی میں روشنی ہی روشنی ہے, جس اللہ نے میرے نبی کو نور والا نبی, ہدایت والا نبی بنا کر بھیجا. اور آپ کی دعاؤں میں سے دعا, اللہم اجعل لی نورا فی قلبی, اے اللہ میرے دل کو نورانی بنا, میرے دل میں نور پیدا فرما, وفی سمعی نورا میرے کانوں میں نور پیدا فرما, وفی بصری نورا میری آنکھوں میں نور پیدا فرما, وفی ذہنی نورا میرے روز کے نور کو پیدا فرما, وفی دمی نورا میرے خون میں نور کو پیدا فرما, وفی مخی نورا میرے دماغ میں نور کو پیدا فرما, وفی عظمی نورا میرے ہڈیوں میں نور کو پیدا فرما, وفی عظمی نورا میرے پٹھوں میں نور کو پیدا فرما, وجعل لی نورا مجھے سراپا نور ہی نور بنا, وزدنی نورا اس بدن میرے ہدایت کے نور میں اضافہ فرمانا چلا جانا. یہ فکر میں نے بھی کرنی ہے, آپ سے بھی کرنی ہے. یہ فکر ہمارے دل میں ہے کہ کہیں ہمارے دل گناہوں کی تاریخی میں مبتلا تو نہیں. آج سارے عالم پر گمراہیت کا اندھیرا چھایا ہوا, اس گمراہیت کے اندھیرے کو دور کرنا ہے. اور اس کے دور کرنے کا واحد طریقہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت, جو آپ نے مکہ مکہ میں اختیار فرمائی، جو آپ نے مدینہ میں اختیار فرمائی، اس محنت کے نتیجے میں حضرت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فقد من مکہ اظلم كل شيء واذا قبل من مدینہ اضاء كل شيء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے ہجرت فرما کر، تو مکہ کی ہر چیز تاریخی میں مبتلا ہو گئی، اور جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی. جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی. زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے بعد سے لے کر آئے، جو سراسر نور ہے، جو سراسر ہدایت ہے، جو راستہ سیدھا جنت تک پہنچتا ہے، جو راستہ سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے، حکم دیا ان کو بتلا دو یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ ہے امام الانبیاء کا راستہ، یہ ہے محمد رسول اللہ کا راستہ، یہ ہے سید الاولین والآخرین کا راستہ، یہ ہے محبوب محبوب رب العالمین کا راستہ. فاتبعوا، صرف اسی کی اتباع کرو. اگر میدان چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ایک راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس راستے سے چمٹ جاؤ، اس راستے کو لازم پکڑو. ولا تتبعوا السبل، دائیں دائیں کے راستوں کی اتباع مت کرو. وتفرق بكم عن سبيلي، ورنہ راستے سے بھٹک جاؤ گے، دائیں بائیں ہو گے تو راستوں سے بھٹک جاؤ گے، شیطان پکڑ لے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيلي. آج عزم کرنا پڑے گا، ایک ہی راستہ اپنانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. زندگی ایسی گزارو، زندگی ایسی گزارے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کی ناخن تک سراپا محمدی نظر آئے، سر کے بال محمدی ہو، سر پہ سر کی پگڑی محمدی ہو، چہرہ محمدی ہو، لباس محمدی ہو، نماز محمدی ہو، کھانا کھاؤ محمدی طرز پر، لباس پہنو محمدی طرز پر، نماز پڑھو محمدی طرز پر، کاروبار کرو محمدی طرز پر. اسی میں نور ہے، اسی میں ہدایت ہے، اس کے علاوہ باقی سارے طریقوں میں ظلمت کی ظلمت ہے، باقی سارے طریقوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. شیطان ظلمت دے گا، پورا حکم دے گا.
دعوت دیتے رہے، آخر میں نتیجہ کیا ہوا؟
سمجھ میرے نبی کا استعمال ہوا, اتنا خون میرے نبی کے جسم سے بہا کہ میرے نبی کے لیے جننا مشکل ہو گیا. اور ہم میرے نبی کے جب اللہ مبارک شہید ہوئے, ہم عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا بہت سے زیادہ کوئی سخت دن گزرا؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ, ظاہر پر بہت سے زیادہ سخت تھا جب میرے جسم سے اتنا خون بہا کہ میرے لیے جننا مشکل ہو گیا. تین میل مسلسل پتھر کھائے ہیں, آج نبی کی محبت کے دعوے داروں عزم کریں کہ اس جماعت سے قربانی دینے کا جذبہ کبھی آپ علیہ السلام سے نہ کہ گھروں میں تکلیف لے جا رہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون مجھے ٹھکانا دے گا, کون میری مدد کرے گا؟
کوئی میری آنکھ محمد کی طرف نظر نہیں دے سکتی.
اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا بخوبی جانتے ہیں. آپ نے جس طرح سے سلام مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں 18 دن کا قیام فرمایا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے دو دفعہ, ایک شیشے والا حصہ, ایک اوپر والا حصہ. نیچے والے حصے میں نبی علیہ السلام کو پھیلایا, اوپر کی بیوی خود کر لے. ساری رات دونوں کی بیوی سو کے نہیں تھے, میرے نبی کے احترام میں, اعزاز میں, تعظیم میں کہ سوئیں گے تو کچا مکان تھا, لیٹنے کی وجہ سے ہم لوگ کروٹ لے گئے. کروٹ لینے کی وجہ سے مٹی, کہیں نبی علیہ السلام پر مل نہ جائے اور میرے نبی کو تکلیف نہ ہو, اس وجہ سے ساری رات سوتے نہیں تھے. سب سردی کی راتیں تھیں, پانی گر گیا. اب یہ پانی اگر کسی جگہ بہے گا تو نیچے ہمارے نبی پر جا کر گرے گا. لہٰذا اپنا ایک ہی کمبل سے سردی سے بچاؤ کا طریقہ تھا, اس کو نبی پر, اس کو پانی پر ڈال دیا اور خود ساری رات سردی میں فکر کے گزار دی کہ میرے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچ جائے. دوسرا کہا جا رہا تھا, آپ علیہ السلام نے فرما دی, اللهم اغفر للانصار وليبنى للانصار وليبنى لابناء الانصار. جب کسی نے نبی کو ٹھکانا نہ دیا, اس وقت انصار مدینہ نے میرے نبی کو ٹھکانا دیا. انصار مدینہ کے لیے میرے نبی کی دعا آئی, اے اللہ انصار کی مغفرت فرما, انصار کی اولاد کی مغفرت فرما, انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما, انصار کی بیویوں کی مغفرت فرما, انصار کے آزاد کردہ اولادوں کی مغفرت فرما. آپ نے مجھے ان کے لیے دعا دی, اللہم اغفر لهم اللهم مالک لهم ومعیهم, اے اللہ ان کے ناز توڑ کے پیمانوں میں برکت عطا فرما. ان کی بھی دعا دی اور دنیا کی بھی دعا دی. نو ہجری میں جب 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 جنگ حنین ہوئی اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا, 8 ہجری میں قریش والے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. 9 ہجری میں بہت سارا مال غنیمت جب ہاتھ آیا, آپ علیہ السلام نے قریش والوں کی حجری کے لیے مال ان میں زیادہ کیا, انصار مدینہ کو کم کیا. انصار مدینہ کے نوجوانوں پر, جملہ زبانوں پر آیا کہ جب مصیبت کا وقت تھا تو ہمیں پکارا اور مال تقسیم کرنے کا وقت آیا تو ہم کو نواز دیا. وہ جب نبی علیہ السلام کی تقسیم پر اعتراض تھا, آپ علیہ السلام کو پتہ چلا, بڑا دکھ پہنچا, بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے سارے انصار کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کا خطبہ دیا اور کہا, اے انصار کی جماعت, آج فیصلہ کرنا ہوگا. آج مجلس سے فیصلہ کر کے اٹھو, پتا کرو لوگ کیا تم اس بات پر راضی ہو یا نہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں مانس مویشی بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں محمد و رسول اللہ کو لے کر جاؤ. انصار مدینہ رو پڑے اور کہا, یا رسول اللہ معاف کر دیجیے, ہم آپ کی تقسیم کا راضی ہیں, ہم اپنے گھروں میں محمد و رسول اللہ کو لے کر جائیں گے. آپ نے بتایا, انصار کو سنو, میرا گھر کا جینا تم میں ہے, میری قبر تم میں بنے گی اور قیامت کے دن میں مدینہ منورہ سے ہی اٹھایا جاؤں گا. انصار کی جماعت, انکم تظنون بعدی عذرة, میرے ساتھ تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہوگی. تمہاری قربانیاں بہت ہیں, تمہارے جہازے بہت ہیں. کام کرتے کرتے انسان قربانی کی سطح پر پہنچتا ہے تو شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ تیری قربانی کا بدلہ تجھے ملنا چاہیے, تجھے تبلیغ میں کوئی عہدہ ملنا چاہیے, کوئی ڈگری ملنی چاہیے, تیرا کوئی منصب ہونا چاہیے, تیرا کوئی مقام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے اس کو پہلے ختم فرما دیا اور انبیاء کی دعوت کا بنیادی اصول رہا کہ لا تسألوکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ, لا تسألوکم علیہ اجرا. اپنی محنت کا بدلہ کبھی بھی دنیا والوں سے مت مانگنا, اپنی دعوت کا بدلہ کبھی بھی دنیا والوں سے مت مانگنا, اپنی قربانی کا بدلہ کبھی بھی دنیا والوں سے مت مانگنا. ان اجری الا علی اللہ, میرا بدلہ تو اللہ کے دل میں ہے. ان الملائکۃ ورسلی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میرا مرنا, میرا جینا سب اللہ کے لیے. دنیا والوں کے لیے کوئی مانگ نہیں, نہ شہرت کی چاہ ہے, نہ جذبہ, نہ جاہ کی چاہ, نہ منصب کی چاہ. وہ عزیز بظاہر اعمال کی بار بار ہم پڑھیں کہ اول پہلے میں تجاوز کے ان تین آدمیوں کو جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا. ان اول رسول اللہ کی ہی رکھا ہے یوم القیامہ. وہ تینوں بڑے رکھنے کے عبادت گزار, عمل گزار, بیان کرنے والے علماء, خطبہ, بات کر کے کرنے والے کو بھی اور اللہ کے راز جان بند کرنے والے کو بھی, لیکن تینوں کو سب سے پہلے اللہ اٹھا کر جہنم میں پھینکے گا, کیوں کہ بس نکل کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. کیوں؟ اس نے اتنے اونچے درجے کا عمل, اس کے میدانات سے کتنے لوگوں کو ہدایت ملی ہوگی, اس کے قرآن کے پڑھنے سے کتنے گونا انسانیت کی زندگی تبدیل ہوئی ہوگی, اس کے بعد کتنے دین کے کاموں میں بند ہوا ہوگا. شریف نے اپنی جان تک کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا, لیکن آج سب سے پہلے جہنم کا فیصلہ سنایا جا رہا. وجہ کیا ہے؟ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو اور تمہارے قسموں کو نہیں دیکھتا, اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یا علم مقامین الاعمال, وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور, وہ دلوں کے احساسات جذبات کو جانتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوی منکم, اللہ کا تمہارا گوشت پہنچے گا اور تمہارا خون پہنچے گا. اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچے گا. ان رب کا قلب المرصاد, تیرے رب ہاتھ لگائے بیٹھا ہے, ایک ایک عمل کو پڑھ رہا ہے. ہر معاذ کو حضور علیہ السلام نے غلط بھیجا اور نبیت کی عمل سے عمل یا معاذ فإن الناس الى بصیر, اے معاذ عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا تو پڑھنے والا بڑے غور سے عمل انسان پلٹ کر رہا. سب سے پہلے تین آدمیوں کو جہنم میں دیکھا جا رہا ہے. اس بنیاد پر اللہ کہے گا میرے لیے نہیں کیا, اس لیے کیا تھا کہ لوگ عالم کہیں, لوگ فرض کہیں, لوگ مبین کہیں, لوگ بڑا مبین کہیں, لوگ بڑا صحیح کہیں, لوگ بڑا صحیح کہیں. تو کہا جا چکا اب میرے پاس میرے لیے کچھ نہیں بتا. آہار کی حفاظت کرنا سیکھو, اس کی محنت کا بدلہ دنیا میں مت جائیں. لا اسألكم عليه اجرا ان اجري الا على الله, بدلہ کس سے لینا ہے بولو, ہے صرف اللہ. نہ اس محنت کے بدلے میں مال کا ہو, انسارے مہینوں کو مال نہیں ملا, مال خود قریش والوں کو مل دیا. ان کی بدائیں اسلام میں کوئی قربانی نہیں, نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے, مال خود کو مل گیا. مال مدد کا وقت آیا تو آپ نے پہلے کیسی بڑی کر دی کہ میرے بعد تمہیں عہدے لیے ملیں گے, میرے بعد دوسروں کو تم سب ترجیح دی جائے گی. کیا کرنا؟ بس تم کوئی عادل ہو, صبر سے کام لینا, صبر سے کام لینا, صبر سے کام لینا, اور یہ موسم پر آ کر مجھ سے مل لینا. تمہاری قربانیوں کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ سے چل چلے گا. تمہاری قربانیوں کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ سے چل چلے گا. نبی علیہ السلام کی کامل محبت کے بغیر تعلق والے کام میں ترقی نہیں ہوگی. تین کے بدلے کا درد بہت دل میں نہیں پیدا ہو سکتا. آپ کی کامل محبت جو چاہے حکم نے پورا کروں گا. آپ نے اچھا مجھ سے محبت ہے, سمجھ میں آنے والا حکم نبی اور باپ کے قتل کا حکم نہیں. لیکن وہ صحابہ سے صحابہ میرے اور آپ کی طرح کچے ایمان والے نہیں, پکے ایمان والے, پکی محبت والے, عقل کے گھوڑے نہیں چلاتے تھے. حکم کو ماننا ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر صحابی اٹھتے ہیں اور باپ کے قتل کے حوالے سے چل پڑتے ہیں. حضور علیہ السلام نے واپس آواز دے کے بلایا اور فرمایا ماں کو علم مجھے مزید حاصل رہا, مجھے رشتے داریاں توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, میں تو رشتے داریاں توڑنے کے لیے آیا. میں تو میرا امتحان دے رہا تھا. سلحان کو اپنے امتحان میں کامیاب ہے. صحابی قبا میں رہتے تھے. اللہ ہم سب کو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سیاست عطا فرمائے, حق کی سعادت عطا فرمائے. جو حضرات سے انہوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ سے قبا کا فاصلہ 3-4 کلومیٹر تھا. آپ علیہ السلام کو پتہ چلا میرے صحابی طلحہ بیمار ہیں. آپ علیہ السلام مدا سے خود ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے بیماروں کی عیادت کرنا. اور یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. آج ہم سے عیادت کرتے ہیں رشتے داری کی بنیاد پر, مسلمانیت کی بنیاد پر عیادت نہیں کرتے. ہم سلام پیدا ستر کا سفر پیدا کا سفر عیادت کے لیے تشریف لے گئے. عیادت سے کہا نہیں شادی ہوئی تھی, میرا گمان یہ ہے کہ ساری طرح کا اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا. اگر طرح کا انتقال ہو جائے مجھے خبر کرنا, میں خود طلبا کے سفر سفر میں شرکت کروں گا. اگر صحابی کا نبی سے تعلق ہے تو نبی کا بھی اپنے صحابہ سے گہرا تعلق ہے. نبی کی بھی خواہش تھی کہ میں خود طلبا کے سفر سفر میں یہ بتا کر کہ سلام واپس مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے. رات ہو گئی, مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے راستے میں کچھ طالب کی یہودیوں کی بستیاں آئیں, آپ نے وہی قیام کروا لیا. جب رات کا اجتماع کا پہر گزر گیا تو سلام رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا. جب موت کا وقت قریب آیا تو سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دروازوں پر نصیحت
کی.
مہمان آئے جنت سے ضرور داخل فرمائے گا ان شاء اللہ.
لیکن اگر ہدایت کی اور ایمان کی محنت کا ذرہ اور شکمہ بھی اس کے پاس نہ ہو تو خود کی حالت میں مر گیا, گمراہی پر مر گیا, ملالت پر مر گیا, تو چاہے کروڑوں کروڑ سال ارب ارب سال گزر جائیں, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں پڑا رہنا پڑے گا. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اس وقت کافر لوگ تمنا کریں گے کہ اوباما رسول الذین کفروا لو کان مسلمین. کافر لوگ تمنا کریں گے کہ اگر دنیا میں ایک بار ہی کلمہ نہ پڑھنا پڑ لیا ہوتا تو آج ہمیں بھی اس جہنم سے نکال دیا جاتا. کہ حدیث بات ہے اللہ ارشاد فرمائے گا اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذره من الايمان. آج جہنم کے ہر شخص کو نکال دو جس کے پاس ایمان کا ذرہ بھی موجود ہے. ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. ہدایت کی نعمت لوگوں کو عطا کرنے کے لیے, ہدایت کی نعمت سے لوگوں کو سرفراز کرنے کے لیے, ہدایت کی نعمت لوگوں کو نوازنے کے لیے اللہ نے اپنے پسندیدہ بندے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا, جو اللہ کے منتخب بندے ہوا کرتے تھے, جو انسانیت کے پاس جا کر ان کو بتلایا کرتے تھے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے, گمراہی کا راستہ کون سا ہے, حق راستہ کون سا, باطل کا راستہ کون سا, رحمان والا راستہ کون سا, شیطان والا راستہ کون سا, کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے, کون سا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. اللہ نے اپنے پسندیدہ منتخب چنندہ بندے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا انسانیت کی ہدایت کی محنت کے لیے. سب سے آخر میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ احمد الصبا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا. آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا. آپ کو خاص طور سے ہدایت دار نبی کے لقب سے نوازا گیا. جناب جان علیہ السلام نے فرمایا انا ربکم موتا اولاد, کہ میں رحمت والا نبی اور ہدایت والا نبی بنا کر بھیجا گیا. ہدایت اللہ کے خزانوں کی وہ قیمتی نعمت ہے جس کی تقسیم کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. نہ کسی نبی کو یہ اختیار دیا, نہ کسی ولی کو یہ اختیار دیا, بلکہ اس کی تقسیم کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. کہ ان میں پہلا تعلیم حبت کا ہے نبی, جس کو آپ جانیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. بلا علیم اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. وہ اللہ کو علم ہے کون ہدایت یافتہ ہے کون ہدایت یافتہ نہیں. ہدایت کی دعا تو دعا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اور ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جس رات میں تیسروں مرتبہ اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے, ہر نماز میں دو تین چار رکعتیں ہیں, آگے پیچھے کی سنتیں ہیں, تیسروں رکعتیں انسان دن میں پڑھتا ہے اور کوئی رکعت پورے فاتحہ کے بغیر نہیں, اور ہر رکعت میں پورے فاتحہ پڑھنا یا تو فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے. کوئی رکعت ایسی ہے جو سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی جائے. یا فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور سورہ فاتحہ کی جو اہم چیز ہے وہ ہدایت کی دعا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اے بزرگی والے سارے جہاں کے رب, سارے جہاں کے پروردگار, قیامت کے دن سے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, انہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ان چار آیتوں کے بعد آیت دعا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اور روزانہ بیتیوں مطلب اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے ہدایت والا نبی بنا کر بھیجا, زندگی کے آخر تک آپ نمازیں پڑھتے رہے اور ہر نماز کی ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے رہے اور سورہ فاتحہ میں اللہ کی ہدایت کی دعا مانگتے رہے کہ اللہ کو مجھے ہدایت دے دے. اب ذہن میں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھ لیا, ایمان کی دولت مل گئی, الحمدللہ ہدایت کی نعمت مل گئی, اب جب ایک چیز مل گئی تو اس کی دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے. چلو میرا اور آپ کا دعا مانگنا تو کچھ سمجھ میں آیا, لیکن وہ نبی جس کو اللہ نے ہدایت والے نبی بنا کر بھیجا, وہ بھی اللہ کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت دے دے. تو ہدایت کیا چیز ہے؟ یہ ہدایت والے نبی بھی روزانہ اللہ سے اس کو مانگ رہے ہیں، صحابہ بھی اللہ سے روزانہ ہدایت کو مانگ رہے ہیں، اولیاء بھی روزانہ اللہ سے ہدایت کو مانگ رہے ہیں، مسائل نظام بھی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. یہ سارا مجمع ماشاء اللہ ہدایت یافتہ مجمع ہے، پھر بھی ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت دے دے. کسی دعا کے واضح اور اللہ ہے فرض اور واجب کا درجہ دیا ہے تو وہ ہدایت کی دعا ہے. دنیا کی دعا مانگنا واجب نہیں، مال کی دعا مانگنا واجب نہیں، ٹھیک ہے مانگ لو اللہ دے دے گا، لیکن ہدایت کی نعمت بہت عظیم کریم نعمت ہے، وہ قیمتی نعمت ہے کہ جس کی دعا آگے کو اللہ نے نبیوں سے زندہ بھی واجب کیا، امام الانبیاء کے زندہ بھی واجب کیا، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کے زندہ بھی واجب کیا، صحابہ کے زندہ بھی واجب کیا، اولیاء تابعین سب تابعین مدائے امام علماء کرام سرکار امام سب کے زندہ واجب کیا جو ہدایت کی محنت میں لگے ہوئے. یہ تبلیغ والا مجمع ماشاء اللہ دنیا میں ہدایت کی محنت کو پھیلانے میں لگا ہوا، ان کے زندہ بھی ہدایت کی دعا مانگنے کو واجب کیا. آخر ہدایت کیا چیز ہے؟ اللہ مجھے اور آپ سے کون سی ہدایت چاہتا ہے جس کی دعا مانگنے کو اللہ بار بار دے رہا اور ہم بار بار اللہ سے اس کو مانگ رہے ہیں، ہر نماز کی ہر نماز میں اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے دیجیے، اے اللہ ہدایت دے دیجیے، اے اللہ ہدایت دے دیجیے. اسلام کو آپ ان سے کہہ دو اپنا اسلام کا احسان ہم پر مت جتلاؤ، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت ایمان کی نعمت سے نواز دی. ہدایت دل کے ایک نور کا نام ہے، دل میں ایک روشنی کے پیدا ہو جانے کا نام ہے، دل کی ایک چمک کا نام ہے جس کو اللہ اپنے بندے کے دل میں داخل کیا کرتے ہیں، جس کے درجات بہت زیادہ. نور على نور، اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، روشنی کے اوپر روشنی، روشنی کے اوپر روشنی، ایک ہے چراغ کی روشنی، ایک ہے اس کے اوپر بلب کی روشنی، ایک ہے اس کے اوپر ٹیوبلائٹ کی روشنی، ایک ہے اس کے اوپر فنکوں کی روشنی، اور ایک ہے اس کے اوپر فانوسوں کی روشنی، پھر اس کے اوپر سرد ہدایتوں کی روشنی، پھر اس کے اوپر روشنی کے درجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح ہدایت کا کوئی کنارہ نہیں، ہدایت کی کوئی حد نہیں. اسی وجہ سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روز بروز ہدایت کی دعا مانگتے چلے جاتے. روایت کہتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے کثرت سے گناہوں کا استغفار کیا کرو، انی استغفر اللہ فی کل یوم اکثر من 70 مرہ، میں اللہ سے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. معنی کہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں جن کے متعلق میرے رب کا قرآن جیسی کتاب کا اعلان ہے کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. میرا اور آپ کا عقیدہ کہ انبیاء کے کوئی گناہ ہے، انبیاء گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے اعلان کیا اے نبی اگر آپ کے کچھ نامناسب کام ہو بھی جائیں تو اللہ پہلے ہی اس کو معاف کر چکا. جس نبی کی مغفرت کا پہلے سے اعلان ہو چکا وہ نبی کی اللہ 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ استغفار کرے. آپ نے فرمایا کہ میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کو ڈرنے والا، اس سے اخبار کے ساتھ پر یہ دریا کے ساتھ پر علماء نے لکھا ہے کہ روز بروز آپ کے تعلق میں اللہ میں اضافہ ہوتا تھا, آپ کی ترقی کے احتجاج میں جو اضافہ ہوتا تھا, آپ کے ہدایت کے دور میں جو اضافہ ہوتا تھا, تو پچھلا گزرا وقت آپ کو کم محسوس ہوتا تھا, اوزار محسوس ہوتا تھا, پچھلا گزرا وقت میں آپ کی کمی محسوس کیا کرتے تھے, اس کمی پر اللہ سے شکر گزار کیا کرتے تھے کہ ہر آنے والا دن آپ کا تعلق اللہ میں بڑھا ہوا, ہر آنے والے دن روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا, اس وجہ سے ہدایت کی محنت کرنے والے حضرات ہدایت کا کوئی کنارہ نہیں, جہاں رک کر انسان کہے کہ مجھے ہدایت مل گئی اور میں ہدایت یافتہ ہو گیا, میرے کو کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اللہ نے قرآن میں کہا کبھی بھی اپنے آپ کو بنا ہوا مت بنا دینا, کبھی بھی اپنے آپ کو پاکیزہ مت بنا دینا, کبھی بھی اپنے آپ کو پرہیزگار مت بنا دینا, وہاں جمن سدا اللہ جانتا ہے کون سے درجے کا مرتبی ہے, کون سے درجے کا پرہیزگار, تمہارے اللہ کے نصیب کو سب سے سب سے زیادہ ہے عزت والا, تو جتنا زیادہ اللہ کرنے والا ہدایت سے رمضان, اس طرح ہدایت کے مقابلے میں ظلمت تاریخی دلوں کا اندھیرا اس سے بھی رمضان, اور وہ ظلمان جن کی باہر لڑکی کی نرتا ہو وہ مسلم مفتی اور مسلم مفتی کی انتہار ظلمات تاریخیاں ایک تاریخی کے اوپر دوسری تاریخی, ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا, دوسرے اندھیرے کے اوپر تیسرا اندھیرا, میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ
سے پہلے دو امتیں گزری، جب ان کی ناپروانیاں حد سے بڑھی، ہم نے بستی والوں کو اسی مصیبتوں میں پکڑا، مشقتوں میں پکڑا، حالات خراب کیے، فتح و فاقہ ان پر آیا، کیوں؟ یہ حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ یہ گرمیوں میں مواد کا ہو جانا، یہ حوادثات زمانہ، یہ واقعات زمانہ، یہ سہل کاریوں کا پڑنا، یہ سیلابوں کا بہنا، یہ بارشوں کا قدر جمانا، سیلابوں کی شکل میں تباہیاں، یہ دنیا میں کچھ اچانک نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وجہ بیان کی، کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ میرے بندوں کے اندر عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، اللہ کے آگے توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تضرع کی کیفیت، عاجزی اور انکساری کی کیفیت، توبہ کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو۔ پھر اللہ نے شکر کیا، بدل گیا انجام مقصد تضرع، ایسا کیوں نہ ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارے واقعات، ہمارے حوادثات ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اللہ کے آگے رونا رونا کیوں نہ کیا، اپنے گناہوں پر توبہ کیوں نہ کی، اپنی زندگی میں انقلاب کیوں نہ لے کر آئے، اپنی زندگی میں تبدیلیاں کیوں نہ لے کر آئے۔ وجہ کیا بیان کی؟ وجہ کہ قصد کرو وہ دل ان کے سخت ہو چکے ہیں، وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، شیطان نے ان کے سامنے ان کے عملوں کو مزین کر کے دکھا دیا، جو جس عمل میں ہے خوش ہے، نمازی کہتا ہے بس میں نماز پڑھ رہا ہوں باقی ہے، ذاکر کہتا ہے میں ذکر کر رہا ہوں بس باقی ہے، اور صدقہ خیرات کرنے والا کہتا ہے میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں بس باقی ہے، کوئی اپنے اندر وضو پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی انقلاب پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ یہ حوادثات زمانہ، یہ تغیرات زمانہ میرے اور آپ کو اس بات پر مبارک کے لیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے روحے میں اللہ کو بناؤ۔ آج اللہ امت سے ناراض ہے، آج اللہ امت سے ناراض ہے، میری امت پر حالات ہیں، مشقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، امت کا لوگوں کی سب کا نماز نہیں پڑھ رہا، کون ان کی فکر کرے گا، کون ان کی کھوڑیوں میں جا کے ہاتھ دے گا، کون آج دین کا دنیا نہ ہوتا جا رہا، آج دین دن بنے تنظم کا شکار ہوتا چلا جا رہا، میری اور آپ کی دکانیں چمک گئی، کاروبار چمک گئے، سردار چمک گئے، لیکن دین کے لیے کس نے کتنی فکر کی، کون دین کے لیے کتنا رویا، کون امت کے لیے کتنا رویا، کون اپنے لیے کتنا تڑپا، کون امت کے لیے کتنا تڑپا، اس کا موازنہ کرو، اس کا محاسبہ کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل سخت ہو چکے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ دل پتھر کے ہو چکے ہوں، کہ لاکھوں ہزاروں انسانوں کی امواتوں نے میرے اور آپ کے دلوں پر کوئی اثر نہ کیا ہو، نہ میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ آؤ، نہ میری اور آپ کی بدن اللہ کے آگے جھکی ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل سخت ہو گیا گناہوں کی تاریخی کی وجہ سے، کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها، تاریخی کا یہ حال کہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے ہاتھ کی نظر نہ آئے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ النَّاسَ لَهُ نُورًا فَمَعَهُ مِن نُّورٍ، جس کی اللہ ہدایت کا نور نہ بنائے اسے روشنی کہاں سے مل سکتی ہے۔ یہ ساری محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ اللہ میرے دلوں کو بھی اور آپ کے دلوں کو بھی اور ہم سب کی محنت کے دلوں سے، ساری انسانیت کے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کر پائے۔ آج ساری انسانیت پر گمراہیت کا اندھیرا چھایا ہوا، حق حق نظر نہیں آ رہا، باطل باطل نظر نہیں آ رہا، حق کی پہچان ختم، باطل کو حق سبق سے قبول کر لیا، حق کو باطل سبق سے چھوڑ دیا، دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو چکی، ایک ہی کیا ہے بلی کیا ہے اس کا فرق ختم ہو گیا، نیکی کا شوق دلوں سے بڑھ گیا، برائی کا شوق دلوں سے غالب آ گیا، جنت کا شوق دلوں سے نکل گیا، جہنم کا خوف دلوں سے نکل گیا، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ فکر دلوں سے نکل گئی، دنیا کی فکر سوار، دنیا کا غم سوار، دنیا کے غم کو اپنا غم بنایا، دنیا کی مصیبت کو اپنا مصیبت بنایا۔ دعوت و تبلیغ میں اس بات کی محنت ہو رہی کہ ہر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے عالم سے جڑے، ہر انسان کا دل ہدایت کے نور سے منور ہو، دلوں کے اندھیرے ختم ہوں، دلوں کے اندھیرے ختم ہوں، دلوں کی ظلمات ختم ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے، جس زندگی میں نور ہی نور ہے، جس زندگی میں روشنی ہی روشنی ہے، جس اللہ نے میرے نبی کو، اللہ نے میرے نبی کو نور والا نبی، ہدایت والا نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کی دعاؤں میں سے دعا اللہم اجعل لی نورا فی قلبی، اے اللہ میرے دل کو نورانی بنا، میرے دل میں نور پیدا فرما، وفی سمعی ہوا، میرے کانوں میں نور پیدا کرنا، اپنی قبر ہی ہوا، میری آنکھوں میں نور پیدا کرنا، اپنی زخمی ہوا، میرے روز کے نور کو پیدا کرنا، اپنی کمی ہوا، میرے خون میں نور کو پیدا کرنا، اپنی مختی ہوا، میرے دماغ میں نور کو پیدا کرنا، اپنی عظمی ہوا، میرے ہڈیوں میں نور کو پیدا کرنا، اپنی عظمی ہوا، میرے پٹھوں میں نور کو پیدا کرنا، مجھے نور ہی نور بنا، مجھے نور اس بنے میرے ہدایت کے نور میں اضافہ فرمانا چلا جانا۔ یہ فکر میں نے بھی کرنی ہے، آپ سے بھی کرنی ہے، یہ فکر ہمارے دل میں ہے کہ ہمارے دل غلاموں کی تاریخی میں مبتلا تو نہیں، آج سارے عالم پر گمراہیت کا اندھیرا چھایا ہوا، اس گمراہیت کے اندھیرے کو دور کرنا ہے، اور اس کے دور کرنے کا واحد طریقہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو آپ نے مکہ میں اختیار فرمائی، جو آپ نے مدینہ میں اختیار فرمائی، اس محنت کے نتیجے میں نکلے تاریخی میں مبتلا ہوگی، اور جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی نسلی موسم ہوگی، جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے مدینہ کی ہر چیز موسم ہوگی، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بعد سے لے کر آئے، جو سراسر نور ہے، جو سراسر ہدایت ہے، جو راستہ سیدھا جنت تک پہنچتا ہے، جو راستہ سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے، حکم دیا ان کو بتلا دو یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ ہے امام الانبیاء کا راستہ، یہ ہے محمد رسول اللہ کا راستہ، یہ ہے سید الاولین والآخرین کا راستہ، یہ ہے محبوب محبوب رب العالمین کا راستہ، فاتبعوه، صرف اسی کی اتباع کرو، اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ایک راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس راستے سے چمٹ جاؤ، اس راستے کو لازم پکڑو، ولا تتبعوا السبل، دائیں دائیں کے راستوں کی اتباع مت کرو، وتفرق بكم عن سبيلي، ورنہ راستے سے بھٹک جاؤ گے، دائیں بائیں ہو گے تو راستوں سے بھٹک جاؤ گے، شیطان پکڑ لے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيلي، آج عزم کرنا پڑے گا، ایک ہی راستہ اپنانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، زندگی ایسی گزارو، زندگی ایسی گزارے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کی ناخن تک سراپا محمدی نظر آئے، سر کے بال محمدی ہو، سر پہ سر کی پگڑی محمدی ہو، چہرہ محمدی ہو، لباس محمدی ہو، نماز محمدی ہو، کھانا کھاؤ محمدی طرز پر، لباس پہنو محمدی طرز پر، نماز پڑھو محمدی طرز پر، کاروبار کرو محمدی طرز پر، اسی میں نور ہے، اسی میں ہدایت ہے، اس کے علاوہ باقی سارے طریقوں میں ظلمت کی ظلمت ہے، باقی سارے طریقوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، شیطان ظلمت دے گا پورا کر دے گا۔
ہوگی ساری بادشیں ختم،
سارے جذبات ختم، ساری امنگیں ختم، ساری امیدیں ختم، ہماری کوئی خواہش ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خواہش، جو آپ کی خواہش اور آپ کا قلب چاہتا، آپ کا جذبہ چاہتا، آپ کا اندرونی دل سے غم اور فکر چاہتا کہ میرا دین سارے عالم میں کیسے پہنچ جائے، میرا دین ایک امتی جہنم سے کیسے بچ جائے، میرا دین ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہونے والا کیسے بچ جائے، اسی کے لیے آپ کا وقت، آپ کا فکر، کبھی آپ مکہ کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی تاریخ کے پہاڑوں میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ سیرت کی کتاب میں میں نے پڑھا کہ تاریخ کے پہاڑوں میں ایک مہینہ آپ نے دعوت کے لیے قیام کروایا ہے، یعنی کہ دعوت کی دے کر واپس آئے، پورا مہینہ دعوت کے لیے آپ نے قیام کروایا، دعوت دیتے رہے دیتے رہے، آخر میں نتیجہ کیا ہوا؟ پر سب سے میرے نبی کا استقبال ہوا، اتنا خون میرے نبی کے جسم سے بہا کہ میرے نبی کے لیے سجدہ مشکل ہو گیا، اور اب میرے نبی کے جب اللہ مبارک شہید ہوئے، اب میں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا بہت سے زیادہ کوئی سخت دن گزرا؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، تاریخ کا دن پر بہت سے زیادہ سخت تھا جب میرے جسم سے اتنا خون بہا کہ میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا، تین میل مسلسل پتھر کھائے ہیں، آج نبی کے محبت کے دعوے داروں، آج مجھے اور آپ سے بھی یہی مرمانی کا قلوب ہے، آج مجھے اور آپ سے بھی یہی مرمانی کا قلوب ہے، نیت کریں، عزم کریں، دین کے ساتھ قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ کبھی آپ علیہ السلام سنا کے خیروں میں تقریب لے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں اور خیروں میں تقریب لے جا کے دعوت دے رہے ہیں، من یعفینی ومن ینصرنی حتی ابلغ رسالة ربی، من یعفینی ومن ینصرنی حتی ابلغ رسالة ربی، کون مجھے ٹھکانا دے گا، کون میری مدد کرے گا؟ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا۔ اس نبی کے اسماعت ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جتنے دکھ بڑے درد بڑے اسباب، کون مجھے ٹھکانا دے گا، کون تیری مدد کرے گا کہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں؟ لوگ پکار رہے ہیں میرے نبی کو اپنے خیمے سے، کوئی نہیں سن رہا، ایک خیمے والوں نے بٹھایا اور کہا آپ کی بات بڑی اچھی ہے، ہمارے سردار آئیں گے تو ہم آپ کی بات ان کے سامنے پیش کریں گے۔ سردار آیا، دیکھ کر تو شروع ہوا، کہنے لگا جس طرح نبی کو تم نے اپنے درمیان بٹھایا ہے، کون میری مدد کرے گا؟ اور منورہ کے دو قبیلے، یہ بھی زمانے جاہلیت سے حج کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے اس قرآن کے علاقے میں یہودیوں سے خود رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، اور یہودی ان سے کہتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان کے ساتھ مل کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے، تمہیں قبیلہ سے نکال دیں گے، اور تو قدر والوں نے جب حضور علیہ السلام کی دعوت کو سنا، آپس میں مشورہ کیا، بجائے اس کے کہ یہودی حضور علیہ السلام کو ساتھ لے کے جائیں، ہم کیوں نہ نبی علیہ السلام کو کہیں اپنے ساتھ لے جائیں، جہاں آپس میں مشورہ کیا، پہلے سے آدمی مسلمان ہوئے کہ میرے نبی علیہ السلام کے بنا کی نشتوں کا، بنا کی دعوت کا نتیجہ تھا کہ اور وہ حضرت کے چھ آدمی مسلمان ہوئے ہیں، ہجرت کی ابتدا جہاں سے پڑی ہے، انصار مدینہ نبی کے نشتوں کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو ہجرت بنا، ہجرت راہ بنایا، اور مدینہ منورہ کا نام کی طرف سے مدینہ بنا، اور مدینہ سے مدینہ طیبہ پڑا، اور مدینہ منورہ پڑا، اس کی ابتدا میرے نبی کے گھر تھے، میرے نبی کا بھارے بھارے چلنا، سردر کی ٹھوکرے کھانا، ایک ایک انسان کے پاس جانا، اسے اللہ کی طرف بلانا، الا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار پڑھ کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارا قدم چلے گی۔ قریش والوں نے کہا ایسا کلمہ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، تم پڑھ لو گے سارا عرب تمہارا بنا، سارا عجم تمہیں جزیہ دے گا، سارے عرب کو تمہاری حکمران ہوگی، ایسا حجاز کا کلمہ میرے نبی علیہ السلام سے کر آئے، انصار مدینہ نے میرے نبی کی دعوت کو قبول کیا. پہلے سال 6 آدمی مسلمان ہوئے, دوسرے سال 12 آدمی مسلمان ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس آنے کی دعوت کی. یا رسول اللہ, آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس تشریف لے کر آئیے, ہم دل و جان سے آپ کا تحفظ کریں گے, آپ کو اپنے گھروں میں دکھانا دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کر کے جانے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انصار مدینہ سے کہا, میرے بھتیجے کو لے کر جا رہے ہو, اس کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہو, تمہیں پتہ ہے سارا عرب اس کا دشمن ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عرب والوں سے مقابلہ نہ کر سکو اور میرے بھتیجے کو برہم کر دو. اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اس کو یہیں چھوڑ دو, ہم اس کی بخوبی حفاظت کرنا جانتے ہیں. انصار مدینہ کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا, اے عباس, کان کھول کر سن لو, جب تک مدینہ کی عورت یا بچے کے دم میں بھی دم باقی ہے, کوئی میری آنکھ محمد کی طرف نظر و بات نہیں دے سکتی. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا بخوبی جانتے ہیں. آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 4 دن کا قیام فرمایا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے 2 دفعہ, ایک نیچے والا حصہ, ایک اوپر والا حصہ. نیچے والے حصے میں نبی علیہ السلام کو پہنایا, اوپر کی بیوی خود کر لے. ساری رات دونوں کی بیوی سو کے نہیں تھے, میرے نبی کے احترام میں, اعزاز میں, تعظیم میں کہ سوئیں گے. تو کچا مکان تھا, لیٹنے کی وجہ سے ہم تو کروٹ دیتے, کروٹ دینے کی وجہ سے مٹی, کہیں نبی علیہ السلام پر گر نہ جائے اور میرے نبی کو تکلیف نہ ہو, اس وجہ سے ساری رات سوتے نہیں تھے. سب ترقی کی راتیں تھیں, پانی گر گیا. اب یہ پانی اگر کسی جگہ بہے گا تو نیچے ہمارے نبی پر جا کر گرے گا. لہٰذا اپنا ایک ہی کمبل سے ترقی سے بچاؤ کا طریقہ تھا, اس کو نبی پر, اس کو پانی پر ڈال دیا اور خود ساری رات ترقی میں فکر سے گزار دی کہ میرے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچ جائے. دوسرا کہا جا رہا تھا, آپ علیہ السلام نے فرما دی, اللهم اغفر للانصار وليبنى للانصار وليبنى لابناء الانصار. جب کسی نے نبی کو ٹھکانا نہ دیا, اس وقت انصار مدینہ نے میرے نبی کو ٹھکانا دیا. انصار مدینہ کے لیے میرے نبی کی دعا آئی, اے اللہ انصار کی مغفرت فرما, انصار کی اولاد کی مغفرت فرما, انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما, انصار کی بیویوں کی مغفرت فرما, انصار کے آزاد کردہ اولادوں کی مغفرت فرما. آپ نے مجھے ان کے لیے دعا دی, اللہم اغفر لهم مالک لهم فی نفسهم و ماعیهم, اے اللہ ان کے ناز توڑ کے پیمانوں میں برکت عطا فرما. ان کی بھی دعا دی اور دنیا کی بھی دعا دی. 9 ہجری میں جب 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 جنگ حنین ہوئی اور بہت سارا مال غنیمت مسلمان کے ہاتھ آیا, 8 ہجری میں, 8 ہجری میں قریش والے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, 9 ہجری میں بہت سارا مال غنیمت جب ہاتھ آیا, آپ علیہ السلام نے سلام نے قریش والوں کی خوشی کے لیے مال ان میں زیادہ خوشی کیا, انصار مدینہ کو کم کیا. انصار مدینہ کے نوجوانوں پر, جملہ زبانوں پر آیا کہ جب مصیبت کا وقت تھا تو ہمیں پکارا اور مال تقسیم کرنے کا وقت آیا تو ہم کو نواز دیا. وہ جب نبی علیہ السلام کی تقسیم پر اعتراض تھا, آپ علیہ السلام کو پتہ چلا, بڑا دکھ پہنچا, بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے سارے انصار کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کا خطبہ دیا اور کہا, اے انصار کی جماعت, آج فیصلہ کرنا ہوگا, آج مجلس سے فیصلہ کر کے اٹھو, ہمارا کرو لو نا, کیا تم اس بات پر راضی ہو یا نہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں مال مویشی بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں محمد و رسول اللہ کو لے کر جاؤ. انصار مدینہ رو پڑے اور کہا, یا رسول اللہ معاف کر دیجیے, ہم آپ کی تقسیم کا راضی ہیں, ہم اپنے گھروں میں محمد رسول اللہ کو لے کر جائیں گے. آپ نے بتایا, انصار کو سنو, میرا خرچہ جینا تم میں ہے, میری قبر تم میں بنے گی اور قیامت کے دن میں مدینہ منورہ سے ہی اٹھایا جاؤں گا. انصار کی جماعت,